بڑے اچھے انداز میں کتاب فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب ناز کی دامت برکات ہوں استاد الحدیث دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ. اس جلسے کے اندر جن کا بار بار اعلان کیا گیا سری نگر کا مرکزی ادارہ دارالعلوم دینالیہ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکات ہوں تشریف لا چکے ہیں. حضرت والا پہلے یہاں اس مدرسے کا جو ایک حافظ تیار ہوا ہے حافظ محمد نورانی اس کی دستار بندی فرمائیں گے اور اس کے بعد حضرت کا بیان اس کے بعد دعا اور دعا کے بعد انشاءاللہ نماز ہو جائے گی تو جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. تو میں بغیر کسی تمہید کے حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا. اٹھ کیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, اٹھ کیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. مدرسہ ابو ہریرہ کی فصیل سے عظیم الشان اجلاس عام کے اندر خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دارالعلوم دینالیہ والے.
انعام دیا جا رہا ہے مفتی صاحب کے ہاتھ طالب علم حافظ محمد نورانی کو.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان فطعم عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، بہت دیر سے آپ نے تفصیل کے ساتھ علماء دین، علماء ربانیین کے بیانات سنے. اصل مقصد ہے عمل کرنا. یہ دنیا کچھ عرصے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس میں بھیجا ہے، اور یہاں رہنے کے لیے اللہ پاک وقت بھی متعین کر چکے ہیں ہمارے آنے سے پہلے، اور جب وہ مقررہ وقت پہنچ جاتا ہے تو آدمی کو بہرحال جانا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے. لیکن آدمی کو چاہیے کہ جب جانا ہے ہی تو کچھ کر کے جا دے. اب کیا کر کے جا دے؟ کوئی تو جاتا ہے مکانات بنا کر، باغات لگا کر، فیکٹریاں لگا کر، عہدے حاصل کر کے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کام کر کے جانے والے کو یہ چیزیں وہاں کام نہیں آتی، اس لیے وہ کچھ کر کے جانا ہے جو وہاں کام آئے. اور وہ دو طرح کے اعمال ہیں، ایک وہ اعمال جو ہمیں اپنی زندگی میں بہرحال انجام دینے، مثلا نماز ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ و خیرات ہے، روزہ ہے، حج ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے، یتیموں کے ساتھ شفقت، بیواؤں کی خبر گیری وغیرہ وغیرہ. یہ آدمی جتنا اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کر سکے کر لے، کیونکہ یہ اعمال بس زندگی میں کیے جائے. آدمی مر گیا تو ان اعمال کا سلسلہ بھی کیا ہو گیا؟ اب نماز پڑھتا تھا، مر گیا، اب اس کے جو اس کا جو نام اعمال ہے اس میں مزید نمازیں داری کی ہوں گی. روزہ رکھتا تھا، مر گیا، اب جو کچھ روزے اس نے درج کروا دیا اپنی زندگی میں تو کروا دیے، لیکن مزید کوئی روزے کے اعتبار سے عمل اس میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کا ذکر وغیرہ. تو فرمایا اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عمل، اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ جو کچھ کیا ہے وہ انشاءاللہ کام آنے. ایک تو وہ اعمال کرنے جن کا کرنا ضروری قرار دیا گیا، اور کچھ ایسے اعمال بھی کرنے ہیں کہ ہم وہ اعمال کر کے چلے گئے لیکن ہمارا کھاتہ بھی بند نہیں، ہمارے کھاتے میں نیکیاں درج ہوتی رہیں. اس لیے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر گئے، انقطع عنہ عمل، اس کے اعمال کا سلسلہ جو اس کے عامہ نامہ اعمال میں درج ہو رہا تھا اس کا درج ہونا اب آگے کیا ہو گیا؟ ہاں، زندگی تک جیتے جی جتنا درج کرا چکا ہے کرا چکا ہے، اب مزید کچھ اس میں درج نہیں ہوگا. الا من صلاح، مگر تین طرح کے اعمال، کہ وہ مر گیا لیکن اس کا خاتہ بھی کیا ہے؟ کھلا ہے، اور اس میں مسلسل درج ہو رہا ہے. کیا کیا ہے؟ بس مختصر، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر گیا، مثلا ماشاء اللہ درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، مدرسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کتنے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کا کم یا زیادہ پیسہ اس مدرسے کی تعمیر میں، یہاں کے طلبہ کے پڑھانے میں، اساتذہ کی تنخواہوں میں لگ گیا، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے. وہ چلے گئے، قبروں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن یہاں جو بچے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا سلسلہ، علم دین سیکھنے کا سلسلہ ہے، اس کے کھاتے میں مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ من صدقت، مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر بیچارہ چل دیا اپنے وقت پر. اب وہ مسجد 50 سال 60 سال تک باقی رہی، اور 50 سال تک مسلسل اس مسجد میں اللہ کے بندے نماز پڑھتے رہے، اور وہ اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے. تو اس کے نام اعمال میں سلسلہ چل رہا ہے، درج ہو رہا ہے، یتیم خانہ بنایا، چلا گیا بیچارہ یتیم خانہ بنا کر، ہزاروں یتیم آئے اور کچھ عرصہ اس یتیم خانے میں رہے، مسافر خانے میں رہے، اس کے نام اعمال میں سلسلہ جاری. تو من صدقت جاریہ او علم ينتفع به، یا کوئی ایسی علمی خدمت کر گیا، خود چلا گیا لیکن اس سے انتفاع، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے انتفاع ہو رہا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علوی نبوت سے نوازا تھا، علوی نبوت کے اندر اپنی زندگی صرف کر گیا، سینکڑوں شاگرد تیار کر گیا، اللہ نے صلاحیت دی، کتابیں لکھ گیا وغیرہ وغیرہ، اب وہ چلا گیا لیکن اس کا علم جو شاگردوں کی طرف منتقل ہوا، پھر شاگردوں سے شاگردوں کی طرف منتقل ہوا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے، تو یہ علمی سلسلہ جو چل رہا ہے، اس قبر کے اندر لیٹے ہوئے آدمی جو علمی خدمت کر کے چلا گیا، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ کیا ہے، مسلسل جاری دارج ہو رہا ہے. اور یہ بھی امید ہے، انشاءاللہ بھی اس میں شامل ہوگا کہ خود تو نہیں پڑھایا، خود نہیں پڑھا لیکن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا تعاون دیا، پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو کہہ دیا کہ بس تم تو اپنا کام پڑھنے پڑھانے کا رکھ دو، اور مدرسے والوں کا اصل کام پڑھنا پڑھانا ہے. مدرسے والے تین کام کیا کرتے ہیں، ایک مدرسے والوں کا کام ہے مجبوری والا کام، اور عام طور پر لوگ اسی مجبوری والے کام کو دیکھ کر مدرسے والوں سے بدزن ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو تو بس اشور جمع کرنا آتا ہے، رسیدیں اٹھائی، زکات جمع کی بس، حالانکہ یہ کام مدرسے والوں کا اصل کام نہیں، یہ کام آپ لوگوں کا، مدرسے والوں کا یہ کام نہیں. اب تم لوگ، آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا نہیں، بیچارے مدرسے والے مولوی ہو کر، عالم ہو کر، حافظ ہو کر مجبوراً یہ کام کر رہے ہیں، تو تان و تشنی تو خود کو کرنی چاہیے تھی کہ ہم کتنے بے غیر، کہ جو کام ہمارا تھا ہم نے انجام نہیں دیا، اور یہ جو علماء، یہ جو حفاظ، یہ جو قراء، ان بیچاروں کو ہماری وجہ سے کچھ عرصے کے لیے اپنا اصلی کام چھوڑ کر مجبوراً یہ کام کرنا پڑ رہا، تو اعتراض تو اپنے اوپر کرنا چاہیے تھا، ملامت اپنے آپ کو کرنی چاہیے تھی، لیکن الٹا چور فٹوال کو ڈانٹے، ان کا مشکور ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال مدرسے والے جو کام کرتے ہیں چندے کا، یہ ہے مدرسے کا مجبوری والا کام. دوسرا کام ہے مدرسے والوں کی ضرورت کا کام، وہ ہے مدرسے کے لیے تعمیرات، درسگاہیں بنائی، رہنے کے لیے، سونے کے لیے حجرے بنائے، کچن بنایا وغیرہ وغیرہ، یہ مدرسے والوں کی ضرورت ہے. اور تیسرا کام جو ہے وہ مدرسے والوں کا اصل کام ہے، وہ کیا ہے، پڑھنا پڑھنا. اکثر امت مسلمہ کا اکثر حصہ مدرسے والوں کے مجبوری والے کام کو دیکھ کر بدزن ہو رہا ہے، اور مدرسوں کے دشمن جو در حقیقت دین کے دشمن ہیں، وہ اس کے ساتھ چوہا ملا کر اس کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی صحابہ کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اور یہ جو مدرسے والوں کو کہا جاتا ہے کہ بس زکات صدقہ فطر پر پلتے بڑھتے ہیں، حالانکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفہ کے اندر جو اصحاب صفہ رہا کرتے تھے، جن کے نقش قدم پر یہ طلبہ چلتے ہیں، اور اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا سلسلہ کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مقدس نام سے یہ مدرسہ موسوم ہے، جو اس صفہ کے عظیم طالب علم تھے، اور سب سے زیادہ قربانیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اس قربانی کا اثر کیا ہوا کہ امت کے سامنے سب حدیث کا جو ذخیرہ امت کے سامنے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے پہنچا، اس میں سب سے آگے اور سب سے زیادہ حدیثیں جو پہنچی کن کے ذریعے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اور خود فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہر بات پر حدیث ہر بات پر حدیث، حالانکہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت نبوی میں کل 2.5 یا 3 سال مل گئے، اور اس کے برعکس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دن سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے بحیثیت افضل الصحابہ ساتھ رہے، اور اس سے پہلے بھی تعلقات تھے حضرت عمر اور باقی صحابہ. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بس ہر بات پر حدیث ہر بات پر حدیث، جبکہ دوسرے صحابہ جن کو بہت صحبتیں ملی وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ بیان، دو سبب، ایک تو یہ فرماتے ہیں یعنی کہ دوسرے صحابہ سے امت کو بدزن کریں. یاد رکھیے صحابہ سے بدزنی یہ اپنے ایمان کو بالکل ملیا میت کرنا، صحابہ ہی کے ذریعے ہمارے پاس دین پہنچا. اسی لیے امام الانبیاء محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ کی اصحابی لا تتخذہم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید اور اعتراضات کا نشانہ مت بناؤ. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی بنیاد پر، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا میری ساتھ بغض کی بنیاد پر، درحقیقت وہ میرے ساتھ لبو. تو حضرت ابو ہریرہ نے عذر پیش فرمایا کہ میرے انصاری بھائی ان کو کھیتی باڑی کا کام بھی رہتا تھا اور مہاجرین کو تجارت کا معاملہ رہتا تھا، ابو ہریرہ کو نہ تجارت تھی اور نہ زراعت، بس دار نبی میں بڑا رہتا تھا، کچھ مل گیا کھانے کو تو فضیا و نعمت، نہیں تو بس بھوک کی حالت میں زندگی گزار دی. تو فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب بھوک نے بہت ستایا، میں باہر چلا راستے میں، ابو ہریرہ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، میں نے سلام کیا اور کچھ پوچھا، حالانکہ پوچھنا مقصد نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا شاید ابو بکر صدیق اپنے ساتھ لے چلیں اور کچھ کھانے کو مل جاوے. صدیق اکبر کا خود یہ عالم تھا، سلام کا جواب دیا، جو بات پوچھی اس کا جو چل دیے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر تشریف لائے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا. کچھ ہی دیر گزری تھی، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام تشریف لائے، سلام کا جواب دیا اور کہا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ. ساری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، کچھ ہے کھانے پینے کو، ہر جگہ سے نفی میں جواب آیا. کسی زوجہ مطہرہ نے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ. ہدیہ ہوتا پیغمبر علیہ السلام خود بھی تناول فرماتے، نوش جا فرماتے اور اصحاب صفہ کو بھی کیا کرتے شریک. صدقہ ہوتی کوئی چیز تو کن کو دیتے؟ اصحاب صفہ کو. تو اگر آج کے طلبہ صدقہ اور دوسری چیزیں کھانے کے بعد پڑھتے ہیں تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اور اصحاب صفہ کی سنت زندہ کر رہے ہیں. اس نے ان پر اعتراض کا نشان بنانا اپنی بدترین جہالت کا ثبوت دینا. تو فرماتے ہیں کہ میرا تو کوئی اور کام تھا نہیں، بس در نبی میں پڑا رہتا، جو کوئی جہانی مبارک سے نکلتا فوراً یاد کرتا. لیکن دوسری بات فرمائی کہ لیکن میں بھول جاتا تھا، میں نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ بیان فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چادر پھیلاؤ. امام الانبیاء محمد عربی علیہ السلام نے کچھ اس میں ڈال دیا غالباً 3 بار. ابو ہریرہ سے فرمایا اپنے سینے سے لگاؤ. ابو ہریرہ نے سینے سے لگایا، فرمایا بس اس کے بعد ڈھونڈنے کا نام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدرسے والوں کی مجبوری والا کام کون سا ہے؟ چندہ کرنا. اور مدرسے والوں کی ضرورت کا کام کیا ہے؟ تعمیرات. یہ دونوں کام آپ اور ہم لوگوں کے کرنے کے ہیں. مدرسے والوں کا اصل کام تو کیا ہے؟ پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تربیت. تو ایک عالم نے پڑھانا شروع کیا، طلبہ نے پڑھنا، ایک عام آدمی نے ان کو مجبوری کے کام میں لگنے کے بجائے خود اس کام کو انجام دیا، ضرورت والے کام میں لگنے کے بجائے خود اس کام میں لگ گیا اور ان کو فارغ رکھ گئے. اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ عالم پڑھانے والا پوری توجہ کس پر؟ پڑھانے پر دے گیا، اور پڑھنے والے بھی پوری توجہ کس پر دے گئے؟ پڑھنے پر. نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے پڑھانے کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اس میں معاون کون بن گیا؟ وہ جو مجبوری کا کام انجام دے رہا ہے اس میں معاون بن گیا وہ جس نے ضرورت کا کام انجام دیا. تو یہ بھی اب علم ینتفع بھی انشاءاللہ یہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. یہ وہ ان باقیات و صالحات میں سے ہوگا. اور تیسری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ اول جن صالح یدعو لہ. کہ خود تو مر گیا لیکن اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر گیا تھا, دینی تعلیم اور تربیت سے ان کو آراستہ کیا تھا. صرف ڈاکٹر اور انجینئرنگ کے چکر ہی میں نہیں پڑا تھا. ڈاکٹر بنانا انجینئر بنانا منع نہیں, لیکن بس اپنے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا ایمان سے, نماز سے, تلاوت سے, یاد خدا سے, خوف خدا سے محروم رکھنا, یہ اپنی اولاد کے ساتھ بدترین دشمنی. تو میں عرض کر رہا تھا بہرحال جانا ہے, آدمی جاوے تو کچھ کر کے جاوے. دو طرح کے اعمال کر کے جانا ہے. ایک ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ نماز. طے کر کے جاوے کہ آج کے بعد ہمارے گھر کا ہر فرد انشاءاللہ نمازی ہوگا. رمضان مبارک کا ایک مہینہ ہے, کوئی مشکل نہیں. طے کرنے کے آج کے بعد گھر کا ہر فرد جو روزہ رکھ سکتا روزہ رکھے گا انشاءاللہ. جن کو اللہ نے مال دیا زکات 2.5%, کوئی پہاڑ نہیں توڑنا. دیکھو مسلمانوں نے زکات دینا بند کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت ڈال دی اور لوگوں کو مسلط کر لیا. اب انکم ٹیکس وغیرہ کے چکر میں 30% تک دینا پڑتا ہے. یہ سزا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق 2.5% نہیں دینا. اللہ نے پہلے فرمایا تھا پیغمبر علیہ السلام نے کہ میدان محشر میں کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا, اس کا حساب اللہ کے سامنے دینے ذرا محتاط رہنا. لیکن لوگ داخل بن گئے, اب انکم ٹیکس والوں کے سامنے ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑتا ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ. یہ سزا ہے اس کی. تو بہرحال قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر وغیرہ ایک تو یہ کریں گے, اور مدرسہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے یہاں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اول تو یہ پوچھو ہمارے گھروں میں یہ ہر گھر کا کم سے کم ایک بچہ ایسا ہو جو پوری طرح دین کے لیے کیا ہو جائے, وقت ہو جائے. اس سے توکل ہو کے نہ رکھیں. عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ پڑھے گا ٹھیک ہے, حافظ بن گیا, مولوی بن گیا, آگے کھائے گا کہاں سے؟ وہ اتنے مولوی بےچارے بھوکے مر گئے. اللہ تعالیٰ مولویوں کو غیر مولویوں سے بہت زیادہ کھلاتا ہے. مجھے کبھی کبھی اپنے اساتذہ کہتے ہیں, ہوتا ہے نا ماحول کا اثر پڑتا ہے, کیونکہ تنخواہ کم ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک مولوی اگر سری نگر کے ایک بڑے رئیس کے ساتھ اپنا تقابل کرے تو وہ تو ٹینشن میں پڑے گا. میں ان کو گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو استاد مدرسے میں ہے اس کے بچوں کو بھی دیکھو, اور اس کے گھر رشتے کے اندر جو دوسرے بچے ان کو بھی دیکھو. انشاءاللہ مولوی کے بچے کا کھانا پینا, مولوی کے بچے کا لباس, مولوی کے بچے کا رہن سہن اس کے دوسرے گھر والوں کے مقابلے میں کیا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک, میں اپنی پہلی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بھی دیکھیں اور میرے گھر میں دوسرے بھائیوں کو بھی دیکھیں. انشاءاللہ میرا خود میرے بچوں کا لباس, کھانا پینا, رہن سہن, سواری, ہر چیز دوسروں سے کیا ہوگی. لیکن اگر میں کسی بہت بڑے رئیس اعظم سے اپنا مقابلہ کروں وہاں تو بارہ میں غریبی دکھوں گا. تو اس لیے مولویوں کا اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارا, دوسروں سے زیادہ کھلاتا ہے. تو ایک تو یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر کا انشاءاللہ ایک بچہ ہم اس کو دین کے لیے وقف کریں گے, اور دوسرے یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ صحیح قرآن پڑھنے والا ہوگا. صرف قرآن پڑھنا نہیں, میں کبھی کہا کرتا ہوں نا کہ اسکول میں انگلش کے لیے, سائنس کے لیے, حساب یا کسی اور سبجیکٹ کے لیے استاد کی ضرورت ہو, بازار تو اخبارات ٹی وی کے ذریعے اعلان نکلے گا کہ فلاں سبجیکٹ کے پڑھانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے, خواہش مند حضرات کے اندر یہ یہ صلاحیتیں ہوں, وہ فلاں تاریخ تک اپنی درخواستیں پیش. پھر جب انٹرویو ہوگا تو اس فن کے ماہرین کی ایک ٹیم لائی جائے گی, اور اس ٹیم سے کہا جائے گا 50 درخواست ہیں, 20 امیدوار ہیں, ان 20 امیدواروں میں سے جو سب سے اچھا نکلے اس کو ہمارے کیا کہتے ہیں سکول کے لیے متعین کر. لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ قرآن, یہاں جو اکثر پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اکثر مسلمانوں کے ہیں. اب وہ تو ہے ہی نہیں قرآن پاک کہیں دین یاد, اگر ہے بھی وہ بھی اس لیے تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ آ جائیں, اس لیے نہیں کہ قرآن کا ایک حق ہے. لیکن جن اسکولوں کے اندر ہے بھی وہاں دوسری سبجیکٹوں کے لیے تو واضح اعلان نکلے گا, لیکن قرآن کا پڑھانے والا صحیح ہو اس کے لیے یہ سارے انتظامات اور یہ اہتمامات کیے جائیں, اور پھر قرآن کے ماہرین کی ٹیم لائی جائے. ہمارے پاس 50 حفاظ امیدوار بن کر آئے ہیں, ہمیں ان میں سے 2 کا انتخاب کرنا ہے, لیکن چنے ہوئے ہوں آپ 10,000 5 پڑ ہیں, ان میں سے جن کو آپ منتخب کریں ہم کو. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اس لیے طے کر لیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور بہتر طریقے سے پڑھائیں گے, ورد کے قرآن ترجیح پر عمل کریں گے. اور دوسرے بقدر ضرورت علمی دین, طالب العلم فریضت علی کل مسلم, بقدر ضرورت علمی دین ہر مسلمان پر فرض عین ہے. جسے نماز فرض عین, ایسے بقدر ضرورت فرض عین ہے علمی. بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, مدرسہ قائم ہوا, چل رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. اس وقت ایک نشست صبح سے اب تک آپ نے بہت کچھ سنا, ارادہ کر لیں انشاءاللہ عمل کریں گے, اور اس مدرسے کے ساتھ مالی اعتبار سے بھی, جانی اعتبار سے بھی, اور اپنے بچوں کو پیش کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ تعاون کریں گے. یہی چیز آخرت میں انشاءاللہ کام آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے. جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ سننے کے مطابق سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت.